الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للہ ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کے آخری مضامین کی طرف ہم آگاہی حاصل کر رہے تھے اور ہماری زندگی سے متعلق، ہماری سماجی زندگی سے متعلق، باہم رشتوں سے متعلق، باہم ایک دوسرے سے معاملات سے متعلق جو بنیادی احکام سورۃ النساء کے اندر ذکر کیے جا رہے تھے اس کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج جو آیت کریمہ درس میں پڑھی گئی ہے وہ آیت 135 ہے، جو اپنے مضامین کے اعتبار سے اور معاشرت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، تعلقات، باہم اعتماد کے حوالے سے ایک بنیادی سبق یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے سچی گواہی دینا اور معاملات کی درستگی کے لیے عدل اور سچی گواہی کے ساتھ پیش آنا۔ قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے خود کے خلاف جا رہی ہو، اول والدین نے یہ تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما، خواہ امیر ہو یا غریب اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ ولا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، لہذا تم گواہی دیتے وقت اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو اور عدل سے روگردانی نہ کرنا۔ وان تلووا او تعرضوا، اگر تم نے گواہی میں ہیرا پھیری کی یا اس کو بیان کرنے کے اندر اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ رب العالمین تمہارے تمام کاموں کا علم رکھتا ہے۔ اس بنیادی آیت کے اندر باہم اگر کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو پھر گواہی عدل کے ساتھ دینے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جب تمہیں کسی معاملے کے حوالے سے گواہی پوچھی جائے تو اس میں ذات پات، رشتہ ناتا، اس کو نہ دیکھو بلکہ عدل سے کام لو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے عزیز کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے متعلقین کے خلاف جا رہی ہو۔ بظاہر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے عزیز کے خلاف جا رہی ہے، لیکن واقعتاً اگر تمہارا وہ عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے معاملات، تمہارے قریبی لوگ، متعلقین، اگر وہ اس معاملے میں غلط ہیں اور فریق ثانی اس معاملے میں درست ہے، تو پھر تم رشتہ داری، اقربہ پروری، برادری اس چیز کا ساتھ نہ دو بلکہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے سچی گواہی دو۔ وقتی طور پر یہ تمہیں دقت ہوگی لیکن اس سے تمہارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خوشگواری آئے گی، معاشرے کے اندر بڑا توازن آئے گا، اور اگر تم ہر بندہ اپنی برادری، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے عز و اقارب کی جانبداری کرے، یعنی ان سے محبت کرنا، والدین سے محبت کرنا، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، یہ تو صلہ رحمی ہے، اس کا حکم تو قرآن نے خود عطا فرمایا، لیکن اگر کسی معاملے کے اندر کوئی معاملہ چل پڑے کسی وقت میں اور ماں باپ یا رشتہ دار یا عز و اقارب اس معاملے کے اندر ان کا کوئی دوسرا رخ ہو اور سامنے والے کا دوسرا رخ ہو، اور اگر حاکم تم سے یا فیصل تم سے یا فیصلہ کرنے والا تم سے گواہی طلب کرو، تو پھر اس کے دوران تم اس صلہ رحمی کا یہ کام نہیں کرو گے بلکہ اس میں جو فریق جو جس جانب درستگی کی طرف ہے اس کے حق میں تم گواہی دو گے، اور یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ساتھ شرک کرنا انتہائی درجے کا ظلم اور انتہائی درجے کا نجس عمل ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا اور اپنے لوگوں کو بچانا اور اپنے آپ جس طرح کی عدالتوں کے اندر ہم فریق مخالف کے اوپر کیس کر دیتے ہیں اور پھر اس کو پھنسانے کے لیے وکلاء کے ذریعے یا جنب جھوٹی ایویڈنس کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ہم ان کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسوں کی نہ نمازیں مقبول ہوتی ہے اور نہ ایسوں کا عمل مقبول ہوتا، بلکہ اتنا شدید عذاب ہے کہ فرمائے جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے گناہ کے برابر ہے۔ تو یہاں پر عدل کے توازن کو ذکر کیا گیا، اور یہاں پر علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ عدل کو گواہی کے اوپر مقدم کیا گیا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ پہلے عدل کی بات کی گئی ہے اور پھر گواہی کی بات کی گئی، اس میں سب سے پہلی بات علماء نے ذکر کیا کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی کیا حکمت ہے کہ جس میں بندہ عدل، تو فرمایا عدل سے بندہ اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے اور گواہی کے ذریعے پھر وہ دوسرے کو برائی سے بچاتا، جب وہ خود کو برائی سے نہ بچا سکے تو وہ دوسرے کو برائی سے کیا بچائے گا۔ فرمایا عدل سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کے ساتھ وہ عدل کرے کہ اللہ نے جو اس کے حقوق اور جو اس پر چیزیں لازم کی ہے اس کی حق ادائیگی کرے اور اس میں ظلم سے وہ کام نہ لے، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے متعلقین، اس کے رشتہ داروں کے جو حقوق اس کے اوپر ہے اس میں وہ عدل سے کام لے۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جتنا حصہ اس کا ہے اتنا وہ لے لے، اور اس کے حق میں جتنا حصہ دوسرے کا ہے اس میں بغیر تجاوز کیے ہوئے ان کا حق ان تک پہنچا دے۔ فرما عدل کو انصاف کے اوپر مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عدل جو ہے یہ فعل ہے، بندے کا ایک عمل ہے، اور گواہی جو ہے یہ قول ہے، اور فعل کو مقدم رکھا گیا ہے قول کے مطابق، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر فعل جو ہے وہ قول کے مقابلے میں زیادہ اقوا اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے گواہیوں کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے عدل کا حکم بیان فرمایا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ترجمہ دوبارہ سنیے پھر آگے کی طرف چلتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ یہ بات ہمارے علم میں آ رہی ہے، صرف ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان پر نہ نکالیں، صرف اس کو مسجد کی چار دیواری تک میں اور آپ مقید نہ رکھیں، صرف ایک نماز کے لیے کہ چلو نماز کا وقت نہیں ہوا مولوی صاحب کی تقریر سن لیتے ہیں تو ٹائم پاس ہو جائے گا، اور مولوی صاحب یہ کہیں کہ چلو نماز کا وقت نہیں ہوا تو تھوڑا درس و نصیحت ہو جائے، نہ، بلکہ یہ کہ یہ امام و مقتدی اور ہر کلمہ گو کے لیے اس احکام کی پیروی لازم ہے، کیونکہ اس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینے والا یہ شرک کے برابر ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے ہمیشہ قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دو، اس لیے کہ اگر تم دھوکہ دو گے تو دھوکہ پھر لوٹ کر تمہاری جانب ضرور آئے گا اور پھر تمہیں اس طرح جکڑا جائے گا کہ تمہاری جان، مال، عزت و آبرو کے لالے لگ جائیں گے۔ فرمایا کہ جب تم گواہی دے رہے ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، یہاں تک کہ میں خود اس معاملے میں مخالف ہوں لیکن مجھ سے گواہی طلب کی جا رہی ہے، تو پھر میں اس میں صحیح چیز کی گواہی دوں۔ فرمایا ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے آپ کے خلاف جا رہی ہو، او الوالدین، چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، والاقربین، چاہے وہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، اس کو نہ دیکھو، جو انصاف کی بات ہے وہ کرو، جو عدل کی بات ہے وہ کرو، جو درست بات ہے وہ کرو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، نہیں جناب یہ امیر ہے اس کو ٹنگا دیا جائے، غریب ہے اس پر رحم کر لیں، بیچارہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فاللہ اولا بہما، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ تم سے زیادہ ان کا چاہنے والا ہے۔ تم اس چکر میں نہ رہو کہ جناب غریب ہے تو اس کو ٹنگا دیا جائے اور غریب پر ترس کھا لیا جائے، یا غریب ہے تو اس کی گردن کو دبوچ لیا جائے، اور امیر ہے تو جناب اس کے خلاف گواہی کیسے دی جا سکتی ہے. تو فرمایا اس چکر کے اندر نہیں رہنا، ورنہ سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور تم پر ایسے ظالم مسلط ہو جائیں گے اور تمہارے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ تمہارے کو گھر میں رہنا محال ہو جائے گا. فرمایا اس لیے گواہی درستگی کے ساتھ دو اور عدالت اور توازن کا ساتھ دو. فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے وہ غریب کے خلاف جا رہی ہو چاہے وہ فقیر کے خلاف جا رہی ہو، فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، جب تمہیں گواہی دینے کے لیے یا گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر خواہش کی پیروی نہیں کرنا، یعنی جانبداری کی طرف نہیں آنا، کیونکہ عدل کا دشمن جو ہے وہ جانبداری ہے. جب بندے کو جانبداری آ جاتی ہے تو پھر وہ عدل پر قائم نہیں رہ سکتا. جانبداری کو دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک تو برادری کی جانبداری اور ایک جس کے ساتھ مالی ہمارے ساتھ ہمارا منفعت ہوتا ہے، مالی معاملات ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ جانبداری کی، اور جانبداری جو ہے وہ عدل کا دشمن ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں حکم بیان فرمایا کہ عدل پر قائم رہنا ہے، اور جو چیز جانبداری کی طرف جاتی ہے اس کی تم نے پرواہ نہیں کرنی. اور فرمایا فلا تتبع الہوا ان تعدلوا، لہذا تم خواہش کی پیروی نہ کرو اور عدل سے روگردانی نہ کرو، بلکہ آگے اس کو اور زیادہ کشادہ کر کے بیان فرمایا کہ وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یہ جو تم گواہیوں میں ہیرا پھیری کرتے ہو، دو روپے وکیل صاحب کو زیادہ دے دیا تو اس نے جھوٹا پرچہ لگا دیا، یہ کر دیا، فرمایا اس سے تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی اور اس سے تمہارے لیے قبر کے اندر وہ بوجھ ہوگا کہ تمہاری جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا، اور یہ جھوٹی گواہی تمہارے لیے شرک سے بڑا گناہ ہے. تو جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس پر یہ عذاب ہے، تو جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے وکیل جو جھوٹی گواہیاں بناتے ہیں وہ خدا کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ منصب عدالت کا ہے، انصاف کا ہے، اعتماد کا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ہدایت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَإِن تَلُوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، وکیل کو تو رہنے دیجیے، جو جج جس کے ہاتھ میں قلم دان ہے وہ اپنے کیبن کے اندر بک جاتا ہے کہ اگر معاملہ ہے تو 2 لاکھ روپے الگ سے لا کر دے دے تو جناب فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا، معاملہ اس کے خلاف ہو گیا. تو ایسے لوگ سب سے زیادہ پکڑے جائیں گے، علماء کی سب سے زیادہ گرفت ہوگی، ججز کی سب سے زیادہ گرفت ہوگی، اور والدین کی سب سے زیادہ گرفت ہوگی، ریاست کے امیر کی سب سے زیادہ گرفت ہوگی، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے معتمد طبقہ ہے، ان سے پورے معاشرے کی عزت اور اعتماد وابستہ ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے رشتے کے ساتھ ہموار ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو منصب عطا فرمایا، جیسے ڈاکٹر اور طبیب کا منصب ہے، جیسے علماء کا منصب ہے، جیسے مشائخ کا منصب ہے، جیسے ماں باپ کا منصب ہے، جیسے ججز کا منصب ہے، یہ انتہائی سترا پاکیزہ، یہ رسول اللہ کی نیابت کا منصب ہے. اس میں اگر کوئی گویا کہ خرابیاں پیدا کرتا ہے تو اس سے پھر پورے معاشرے کے اندر وہ خرابیاں سرایت کرتی ہے. اس منصب سے متعلق اگر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے تو پھر بہت بڑی تباہی کے دہانے پر یہ بات جاتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی گرفت قیامت کے دن بڑی سخت ہے، اور ایسے لوگوں کی عزت بھی قیامت کے دن پھر سب سے زیادہ ہے، کہ جو بیان کیا گیا یہاں پر. فرمایا کہ اس طرح حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر شخص اپنے ماتحت سے متعلق جواب دہ ہوگا، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، علماء سے ان کے مقتدیوں ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، مشائخ سے ان کے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ججز سے جن کے پاس فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، طبیبوں سے ان کے معالج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. آج کل ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کے دوائیوں کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے تو اس میں جناب مریض کو ضرورت نہیں تو 10-10 جناب اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے دیے جاتے ہیں. یہ معاملہ یہ شدید ترین خیانت ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر زبردست قسم کا فساد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح علماء کے نزدیک جو بات کرنی ہے اس نے دیکھا کہ جناب سامنے والا برا مان لے گا تو لہٰذا اس بات کو موڑ کر دوسرے کے اوپر بات کر دی. تو اس قسم کی ملماری کرنا کہ جو یہود کے علماء کا طریقہ تھا کہ مضبوط لوگوں کے لیے احکام اور بیان کرنا، کمزوروں کے لیے محکام اور بیان کرنا، شدید حالات ہو اور خطرناک صورتحال ہو جائے اور اس میں دین کو ذبح کیا جا رہا ہو، لیکن یہ اس وقت نفلیوں کو فضائل بتا رہا ہوگا، وہ اس وقت نفل کے فرائض نفل کے ثواب بتا رہا ہوگا جبکہ ضرورت اس وقت فرائض پر گفتگو کرنے کی ہے، تو ایسے علماء کو گردنوں سے قیامت کے دن کھینچا جائے گا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے. اور یہ لوگ اپنی اتڑیوں کو کھینچتے ہوئے اپنی قبر کے ساتھ اٹھیں گے. اور فرمایا جب یہ اپنے منصب پر عمل کرتے ہیں اور عمل کریں گے تو پھر شہداء سے بڑا رتبہ علماء کا ہے کہ شہید کے خون، شہید اپنی جان دے دیتا ہے خون سے، تو فرمایا شہید کے خون کے اوپر علماء کے قلم کی سیاہی فوقیت رکھتی ہے. یعنی علماء جو دین کو بیان کرتے ہیں اور ان کے بیان کرنے میں جو سیاہی سے وہ دین کو مرتب کرتے ہیں، اور عقائد حق ابطال باطل، کیونکہ کربلا بالکل عاشورے کا دن چل رہا ہے تو یہ بات اس مناسبت سے سمجھنی چاہیے کہ علماء جو دین کو بیان کرتے ہیں دین کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے قلم سے جو سیاہی جاری ہوتی ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ قدر اللہ کی بارگاہ میں رکھتی ہے. تو لہذا اسی طرح ججز سے متعلق ہے کہ وہ سیاست کے شکار نہ ہو، وہ کسی ڈکٹیٹر کے شکار نہ ہو، وہ کسی دھوس کا شکار نہ ہو. اگر آپ بھی ڈر رہے ہیں تو آپ منصب چھوڑ دیں نا، آپ منصب چھوڑ دیں، آپ مقام چھوڑ دیں. اگر آپ دہشت گردوں سے ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلہ دیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دیں گے تو آپ کو لٹکا دیا جائے گا، تو پھر آپ یہ کالی وردی پہن کر اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو کیوں کالا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو چھوڑ دیجئے. تو جس طرح علماء کی گرفت ہے اس طرح ان کی گرفت ہے. اسی طرح طبیب جو معاشرے کے اندر سب سے اعتماد کا رشتہ ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مشائخ کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے، مجھے یہ بتائیے کہ گھر میں اگر بچوں کا، بیٹی کا اعتماد اگر باپ سے اٹھ جائے تو وہ گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے کہ بچوں کا اعتماد اگر باپ سے اٹھ جائے، کیا وہ ہماری عزتوں کا محافظ نہیں رہا بلکہ وہ ہمارے عزتوں کا غاصب بن گیا ہے؟ تو مجھے ذرا بتائیے آپ توجہ دے کر کے، اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ بس یہ گھر ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس پوری کائنات کو سنبھالنے والے لوگ، کیونکہ گھر بھی ایک کائنات کے حکم میں ہے. تو جس طرح ماں باپ کا درجہ ہے، اس طرح علماء کا درجہ ہے، اس طرح مشائخ کا درجہ ہے، اس طرح ڈاکٹر اور طبیبوں کا درجہ ہے، اس طرح ججز کا درجہ ہے، اور پھر اس میں سب سے بڑا جو ریاست کا امیر ہے اس کا درجہ ہے کہ اس سے اس بات کو سنا جائے گا. لیکن ایک ایک روپیہ گویا کہ غریبوں کو کھا لینا اور پھر کہنا کہ جناب ووٹ ہمیں دیا جائے، تو یہ دنیا تو گزر جاتی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ ان کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ رب کی بارگاہ میں بھلائی نہیں جائے گی، اس کا اجر اس کے آگے رکھ دیا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی ہوگی تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کے ذات پات نسب و حسب کو نہیں دیکھا جائے گا، اس سے حساب مانگا جائے گا. یہاں تک کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں صحیح طور پر جہاد کر کے جان دے چکا ہو اور اس کی شہادت، اس کا غزہ اور اس کا یہ قتال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو، مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جب یہ مجاہد فی سبیل اللہ ساری گناہوں سے بری ہو کر جب جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک قرض خواہ اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ جناب آپ میرا قرضہ تو لٹائیے، اب اس سے بڑا مقبول بندہ اللہ کی بارگاہ میں کون ہوگا؟ لیکن حقوق کے بارے میں اس سے پکڑا جائے گا، اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا لیکن رب فیصلہ کر چکا ہے اس کو بخشنے کا، تو رب اس کا قرضہ اپنے ذمہ لے لے گا اور فرمائے گا کہ ٹھیک ہے میرے اس بندے کو چھوڑ دے، تیرا جو قرضہ ہے وہ میں دے دیتا ہوں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی مقبولیت اتنی ہے. میرے اور آپ جیسے لوگوں کا کیا حال کہ جناب جن کی مقبولیت اتنی ہے ان کے بارے میں تو یہ قول سمجھ میں آتا. تو ریاست کے امیر ہے یا ججز ہیں یا علماء ہیں یا مشائخ ہیں یا وہ لوگ جن سے لوگوں کی قلبی ارادت ہے، وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں، وہ لوگوں کے ساتھ کرپشن نہ کریں، وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں، وہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ خالص منصب ہے کہ جو نبوی منصب کے پرتو ہوا کرتا ہے. ہیں تو ظاہر سی بات ہے علماء ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، مشائخ ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، ججز ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، لیکن وہ علم اور منصب کے اعتبار سے ان کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لحاظ سے یوں کہا جائے کہ وہ نبوی منصب کے نائبین میں سے ہیں، کہ اب وہ مناسب جو ہے وہ نبوی فرائض میں سے ہیں کہ جس میں نبی اس کے ذریعے دنیا کی تربیت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اور ایسے لوگوں کی گرفت بہت زیادہ ہے. سورہ احزاب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری مائیں امہات المومنین، جتنی ہماری مائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان کے بارے میں قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا، فرمایا اگر تم خطا کرو گی تو تم سے دگنا پوچھا جائے گا، اور عورتیں اگر غلطیاں کریں گی تو ان کے لیے ایک بار ہے، لیکن تم نبی کی حبالہ عقد کے اندر ہو، تم سے قدرت کو بہت توقعات وابستہ ہیں، تم قوم کے اندر سب سے اعتماد منصب کے اوپر ہو، تمہیں ہماری نبی کی نسبت کی وجہ سے بڑا اعزازی مقام ملا ہے، لہذا اگر تم نے گڑبڑ کر دی یا کچھ کیا تو فرمایا تم سے دگنا پوچھا جائے گا. اور فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فرمایا اگر تم اسی منصب، یعنی نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی انہوں نے ایسا کچھ کیا نہیں، نہ ان سے ایسا ہوا، قرآن ان کی پارسائی بیان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھبانکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ ساری جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ فرماتا ہے خدا نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ محبوب تیرے گھرانے کو پاک صاف کر دے گا. ام المومنین سیدہ عائشہ کے حوالہ پڑھ کے دیکھیں، میری ماں سیدہ حفصہ کے حوالہ پڑھ کے دیکھیں، سیدہ ام حبیبہ کے حوالہ پڑھ کے دیکھیں، سیدہ جویریہ کے حوالہ پڑھ کے دیکھیں، میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالہ پڑھ کے دیکھیں، تو جناب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسانوں کی شکل میں ایسا فرشتہ کہ فرشتہ بھی ایسا عمل نہ کر سکے، لیکن اتنی پارسائی کے باوجود اللہ اس منصب کو بتا رہا ہے اور ان کے ذریعے تمام لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ نسب و حسب کے اعتبار سے تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، علم و وقت کے اعتبار سے تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تقوی و مقام کے اعتبار سے تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تو تمہارے لیے عذاب بھی دگنا ہے پھر اگر تم نے ایسا کام کیا جس سے دین کی بقا کو ٹھیس پہنچ رہی ہو اور دین کی بنیادیں ہل رہی ہوں، تو پھر اوروں کے مقابلے میں ہم تم کو زیادہ پکڑیں گے، اور فرما اگر تم اس پر قائم رہے تو پھر ساری خدائی تمہاری گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، وہ مرتبہ اور مقام ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ منصب کے اعتبار سے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رہنا، یہ ہر مسلمان کلمہ گو پر فرض کیا گیا تھا۔ جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے نیکی کا حکم دینا ضروری ہو جاتا ہے اور برائی سے دور رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ہمارے ذہنوں میں کبھی یوں آتا ہے یار میں تو خود نیک نہیں ہوں، میں نیکی کا درس کیسے دوں؟ یہ غلط خیال ہے۔ بندے کے لیے نیکی کا درس دینے کے لیے اس کو نیک ہونا ضروری نہیں ہے، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ اپنے سامنے کوئی برائی کی چیز دیکھے گا تو اس کا یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عز و اقارب کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے معاملات والوں کو، اپنے عمل سے، کیونکہ وہ مومن ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہ لا کہتا اس لیے کہ جو چیزیں مزاج الہی کے خلاف ہے اس کی وہ مذمت کرے گا، اور خیر کی باتیں اس کو کہیں پر نظر آئے، چاہے اپنے بچوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے یاروں کے ساتھ، کسی پکنک کے وقت، کسی سنگت کے وقت، کسی کاروبار کے وقت، تو فوراً وہ اس کی پذیرائی کرے گا۔ تو فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا، یہ ہر مسلمان ممبر پر جو بیٹھا ہے اس پر بھی ضروری ہے اور جو صفوں میں بیٹھے ان پر بھی ضروری ہے۔ اب اس میں ایک درجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، فرمایا کہ حضور کبھی ایسی ہمت نہ ہو پائے تو فرمایا خود کو پھر برائی سے باز رکھو۔ خود کو برائی سے باز رکھنا خود ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ صدقے کے لیے ضروری نہیں کوئی ہم خاص چیزوں کو لا کر انعام کریں، صدقے کے اندر شریعت مطہرہ نے یہ بھی صدقہ بیان کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، یہ صدقہ ہے۔ اگر یہ نہ کر سکو تو فرمایا خود کو کم سے کم برائی سے باز رکھو اور اس کے اندر خود ملوث نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اسے باز رکھو، یہ لازم اور ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا، فرمایا کہ تمہارے معاشرے کے لوگ جو معتمد لوگ ہیں، جن کے پاس اتھارٹی ہے، اگر وہ صحیح کو صحیح نہ کہیں اور غلط کو غلط نہ کہیں اور پھر جانبداری نہ کریں، جس طرح قرآن مجید نے یہاں پر کہا ولو ولا انفسکم اویل والدین ولاقربین، اگر ان کے ماں باپ غلطی پر ہیں، ان کی برادری غلطی پر ہیں، ان کے دوست غلطی پر ہیں، تو پھر وہ ڈھٹائی نہ دکھائیں، اگر ان کے پاس اتھارٹی ہے تو وہ آگے بڑھ کر ان کے خلاف گواہی دیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی جانب وہ نہ جھکے، یہ نہ دیکھے کہ جناب وَإِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، کہ وہ یہ دیکھے کہ جناب ہماری گواہی اگر ہم دے دیں گے تو کہیں غریب لٹک نہ جائے اور امیر کو پھنسا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب غریب کو پھنسا دو اس کا پیچھے کون آئے گا، اور امیر سے لڑیں گے تو جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کام ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نہ غریب کی طرف جھکنا نہ امیر کی طرف جھکنا، جو انصاف کی بات ہے وہ کرنا، اس لیے کہ فاللہ اولا بہما، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ ان رشتوں کا تمہارے لیے خیر خواہ ہے اور چاہنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کشتی میں لوگ سوار ہوں، فرمایا کہ کشتی کے دو منزل ہوں، حضور فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور اپنی حاجت پوری کرنی پڑتی، نیچے والوں نے ایک میٹنگ کر لی کہ جناب ہمیں بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، یہ حضور خود مثال دے رہے ہیں کہ ہمیں بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم اس جہاز کے پیندے میں سوراخ کر دیں، اس کی زمین میں سوراخ کر دیں تو پانی خود نکل آئے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اگر وہ سوراخ کرنے نیچے والے جائیں اور اوپر والے اگر اس کو منع نہیں کریں گے تو غرق وہ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جہاز ڈوب جائے گا۔ اب اس مثال سے دیکھیں کتنی گہری اور ضروری مثال حضور نے عطا فرمائی، فرمایا اس لیے جن کے پاس منصبیں ہیں وہ عقیدے کے حوالے سے، احوال کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، معاشرے کے اندر اگر کسی چیز کی خرابی کو دیکھیں تو وہ زمین کے نیچے کی بھی بات کریں، زمین کے آسمان کے اوپر کی بھی بات کریں، اور زمین کے اوپر کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بھی وہ بات کریں۔ اس لیے کہ جن کے پاس منصب ہے اگر وہ اس چیزوں کو بات نہیں کریں گے، امر بالمعروف نہیں پیش کریں گے، لوگوں میں اس کی رغبت اور فکر کو پیدا نہیں کریں گے، تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ سخت گرفت کے ساتھ نپٹا جائے گا، ان پیروں کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، ان مشائخ کے ساتھ، ان ججز کے ساتھ، ان ڈاکٹروں کے ساتھ، ان ریاست کے امیروں کے ساتھ کہ جنہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کا خیال نہیں رکھا۔ اس بات کو ذکر کیا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انہا ذکر فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کی قوم پر عذاب آیا تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا سے یہ پوچھا کہ اللہ اس بستی کے اندر تو فنا لوگ بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، فرما سب سے پہلے ان کی بستی کے ان کے گھروں کے اوپر عذاب لانا، اس لیے کہ جب اس معاشرے کے اندر میرے دین کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا تھا اور علی الاعلان میرے دین کے خلاف گویا کہ وہ کاروائیاں کی جا رہی تھی جو اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کے مزاج کی اکثر خلاف ہے، انہوں نے اپنے ماتھوں پر بل بھی نہیں لایا، بولنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھا، اپنے کسی عمل سے اس کی مذمت کو بیان نہیں کیا، تو یہ پھر کس رب کی عبادت کر رہے ہیں، یہ پھر کس رب کے لیے کس رب سے اپنے لیے عافیت چاہ رہے ہیں؟ فرما پہلے ان کو غرق کیا جائے، تو لہذا یہ دو درجے ہیں. تیسری بات یہاں پر یہ ہے، علماء نے یہ لکھا کہ امر بالمعروف عن المنکر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رخصت ہے اور عزیمت ہے، اور رخصت اور عزیمت کا یہ ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کیونکہ دین فطرت ہے دین حیات ہے، اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اگر پتا ہے کہ میں اگر حق بات کروں گا تو یہ بندہ مجھے مار ڈالے گا، تو شریعت مطہرہ نے عامت الناس کے لیے حکم دیا ہے کہ زبان کو خاموش رکھیں، اور کم اگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے اس ظالم کو تو اس کا حصہ نہ بنے، اس کا پارٹ نہ بنے. ان یہی چیز ووٹنگ کے اندر آتی ہے، یہ جو دھنا دھن لائن لگا کر ووٹ ڈبے میں ڈالے جاتے ہیں نا، یہی چیز میں آتی ہے. کہا جی ہم اس کے خلاف جائیں گے تو مر جائیں گے، تو آپ اس کو طاقت بھی تو پہنچا رہے ہیں. عوام کے لیے رخصت کا پہلو تھا لیکن ظالم کو طاقت پہنچانے کا تو پہلو نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ رخصت کا پہلو یہ کہ سامنے والا اگر مار ڈالے گا تو فرمایا گیا کہ جناب جو ہے کہ پھر وہ رخصت پر عمل کرے اور خاموشی اختیار کرے، لیکن جو اعلیٰ منصب پر ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ رخصت نہیں وزیمت کی طرف بڑھیں، اس لیے کہ اگر وہ بھی خاموش ہو گئے تو معاشرے سے نیکی ختم ہو جائے گی. اسی لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، کیونکہ سب ہی خاموش ہو جائیں گے تو پھر یہ ظلم متحقق ہو جائے، یہ چیز لوگوں کے اندر رج بس جائے گی، قوم و نسل کے اندر یہ بد اعتقادی آ جائے گی. اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص نے جہاں پر دیگر صحابہ نے حضرت امام حسین کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ کوفہ نہ جائیں، تو وہیں پر حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر انشاءاللہ ہماری جو محرم الحرام کی آخری نشست ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کو کھول کے بتائیں گے کہ یزیدیت کے حوالے سے امام علی مقام کا کیا موقف تھا، کیونکہ کچھ لوگ میسیجز گردش کر رہے ہیں کہ یزید جنت میں چلا گیا فلاں چلا گیا، یہ اتنی بےہدا قسم کی بات ہے. صحیح فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ قیامت کے قریب لوگ اچھوں کو گالیاں دیں گے اور بروں کو سہکار بنائیں گے. جس دور کے اندر یزید کو جنتی بنا جا رہا ہو تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کون سی نشانی؟ اللہ، وہ بدکار، وہ شرابی، وہ زانی، وہ محرمات پھوپھیوں بیٹیوں سے نکاح کرنے والا، اس کا بیٹا خود جب معاویہ بن یزید خلیفہ بنا تو اس نے یہ بات کہہ کر ممبر چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا جناب میرے باپ نے جو گند اپنے سر پر لیا ہے اور بنو ہاشم کا قتال کیا ہے اور شریعت کی حدود کو جو اس نے پامال کیا ہے اور محرمات کے ساتھ پاکیزہ اور معتبر اور نیک رشتوں کے ساتھ جو اس نے حرام کاریوں کا سلسلہ شروع کیا ہے تو میں اس بات کا اہل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں اس ممبر پر بیٹھوں. فرمایا تم جانو اور تمہارے کام جانے. یہ کہہ کر معاویہ بن یزید نے ایک ہی خطبہ دے کر اس کے بیٹے نے خلافت کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ برائیاں یزید کی تھی. آج اہل حدیث سعودی گورنمنٹ مل کر اس کی تعریفیں کر رہی ہیں بیچارے کی، تو میں نے کہا جو بیٹا تھا وہ دم دبا کے بھاگ گیا، تم کیوں طرفداری کر رہے ہو اس کی؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے. باقاعدہ وہاں سے اس دوران تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور آج کل مارکیٹ کے اندر باقاعدہ طور پر ان کتابوں کے تراجم لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. یہ علامت قیامت میں سے ہے اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے آزمائش ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، کس طرف رہتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم کے لیے دعا کرتے ہیں تو صراط مستقیم پر ہم جمے رہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو مشورہ دیا تھا، یہ ساری کتابیں موجود ہیں، یہ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاوے میں لکھا المجموع الفتاوی میں، اور حضرت عمر بن عاص نے یہ مشورہ دیا تھا، فرمایا کوفے والے اگر آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ کو جانا چاہیے، یہ امید کی کرن ہے، اگر آپ کو بلا رہے ہیں وہ اگر آپ کا ساتھ کو دینے کے لیے تیار ہے تو آپ کو جانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا فرمایا ایک آدمی بھی اگر کوفے میں مجھے بلاتا تو میں یزید کے خلاف اس کے ساتھ مل کر ضرور آواز اٹھاتا. فرمایا آپ کے ساتھ تو پورا کوفہ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوفے والوں نے اس میں بغاوت کی، اس میں کچھ لوگوں نے دروازے بند کیے وہ ڈر گئے اور کچھ جو باقاعدہ طور پر یزیدیوں کے ساتھ مل گئے، لیکن جب تک سامنے دلائل موجود ہو تو بعد میں کیا ہوگا اس کے ہم مکلف نہیں، بعد میں کیا ہوگا یہ اللہ رسول گواہ ہے. لیکن جو اہل عظیمت ہیں کہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس منصب ہوتے ہیں، جن کی وجاہت اور ذات بہت اعلیٰ ہوتی ہے، جو اپنے مرتبے اور منصب کے اعتبار سے قوموں کی قیادت کرتے ہیں، ان کو اتنی باریکی سے نہیں سوچنا چاہیے، ان کو فوراً شریعت مطہرہ کے احکام کے حوالے سے اقدام کرنا چاہیے جو حضرت امام علی مقام نے کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ حضور آپ کو تو پورا کوفہ خطوط لکھ کر بلا رہا ہے، اگر مجھے ایک بندہ بھی کوفہ سے بلاتا تو میں ضرور جاتا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے رب پوچھتا کہ جب یزید کے فسق کے مقابلے میں ایک بندہ تجھے بلا رہا تھا تو نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ یہی قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ جو یزید کی تائید کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سورۃ النساء کی اس آیت کو، آیت نمبر 135 کو گواہ بنا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ تم یزید کو جنتی جو قرار دے رہے ہو، اور تم جناب جو ہے وہ امام علی مقام کے نکلنے کو بغاوت قرار دے رہے ہو، تو یہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان والو عدل کے ساتھ گواہی دو، عدل کے ساتھ گواہی دو، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ یہ کتابیں لکھ کر جھوٹی گواہیاں درج کرنا، جھوٹی گواہی ایک عام آدمی کے لیے درج کرنا شرک کے برابر گناہ ہے، تو اتنی عظیم ہستیوں کو جھوٹی گواہیوں سے تانا دینا، اللہ اکبر، یہ کتنے بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے اور آپ کو درس دیا، ہم اپنی نجی مسائل کے اندر جھوٹ کو چھوڑیں، جھوٹی گواہیوں کو چھوڑیں، برادریوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی، یہ صلہ رحمی ہے، لیکن معاملہ جب سب کے حقوق کا آ جاتا ہے تو پھر ہمارا قریبی بندہ اگر غلطی پر ہو تو ہمیں برملا طور پر صحیح گواہی دینی چاہیے۔ وقتی طور پر یہ خرابی ہوتی ہے لیکن اس کے نفع سے پھر ہماری قوم، ہماری نسل، ہماری اولادیں مزے اٹھاتی ہیں۔ اگر ہر بندے نے اپنے لیے زاویہ بنا دیا کہ نہیں بھائی، میرے ماں باپ، میرے بھائی، میری برادری والے جو بھی کرتے رہے وہ شہ سوار ہیں، تو مجھے بتائیے ہر بندہ اگر یہ اپنے لیے معاملہ بنا لے گا تو اس معاشرے کے اندر آگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی، فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو عدل کا توازن یہ ہے کہ عدل کا ساتھ دو، چاہے وہ گواہی غریب کے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ امیر کے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو۔ اللہ رب العالمین یہ معاشرت کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھ کے ہمیں اپنے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سختیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، ناگہانی اور اچانک والی بری موت اور برے حالات سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کے کلام تھے، آپ نے کہا جی آپ نے بہت بڑی بڑی بات کی، ہم نے کہا جی قرآن کا حکم ہے، بیان کرنے کی توفیق اللہ نے دی، اب اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لانے کی، اس کو جگہ دینے کی اللہ رب العالمین کوشش عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔